گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارے سلسلے میں دار الافتاء اہل سنت کے مفتیان اکرام موجود ہوتے ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد جنید اتاری ڈھیر کی سیر کر رہا ہوں۔ حضور، مسئلہ یہ کہ احرام کے کپڑے پر، کفن کے کپڑے پر، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کا غلاف ہو یا جائے نماز ہو، ان پہ پرافٹ لینا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اور کالز۔
محمد نور الحسن فردوسی اتاری جدہ شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یہ ہے کہ والد صاحب نے اپنی زندگی میں اگر اپنی جائیداد کو کسی بیٹے کو دیا، یعنی وراثت کے طور پہ جس کا حصہ آتا تھا، اور ایک بیٹے کو دے دیا، باقی بیٹے کو نہیں دیا، بیٹے کا ڈیمانڈ تھا یا کسی بھی صورت پہ ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو اس طرح دے دیا گیا، اب وفات کے بعد کیا جو جائیداد بچی ہے اس جائیداد کو تمام وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا؟ یعنی جس کو پہلے والد صاحب نے دے دیا تھا اپنے حیات میں، پھر ان کو ملے گا، یا پھر ان کو مل چکا ہے، بعد میں نہیں دیا جائے گا؟
جی، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حضور، پہلا سوال جنید بھائی ڈھیرکی سے ہیں۔ کچھ مقدس کاموں کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء، یعنی احرام، کفن، غلاف قرآن، یعنی قرآن پہ جو کپڑا چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح جائے نماز وغیرہ، اب اس کا کوئی کاروبار کرتا ہو اسی طرح، یا اور مقدس چیزیں بیچتا ہو، تو کیا ان پر پروفٹ لے سکتا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی تاجر احرام کا، کفن کا، یا اس طرح کی جو مقدس چیزیں ہیں کہ جن کو مسلمان اپنے فرائض کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تاجر نے کہ نفع کمانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ کوئی فی سبیل اللہ بانٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو وہ تاجر ہے، اس کی تجارت یہی ہے، اس کے اوپر نفع لینا شرن کوئی ناجائز بات نہیں ہے، بالکل جائز ہے، نفع لیا جا سکتا ہے، ہے ہی تجارت کی غرض ہے، تو نفع لینا بالکل جائز ہے۔
ٹھیک ہے، قرآن پاک جو ہدیتاً بیچتے ہیں وہ بھی نفع لے سکتے؟
جی، بالکل جائز ہے، اس میں یہ ہے ہی تجارت کے لیے۔
ٹھیک ہے۔ نور الحسن فردوسی اتاری بھائی جدہ سے، حضور وراثت کے ہی سوالات اب آنا شروع ہو گئے، وہ یعنی لوگوں میں بہت زیادہ اس سے متعلق، یعنی وہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلق معلومات ملیں، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی والد نے اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹے کو اپنی جائیداد دے دی اور کہا کہ بطور وراثت دے دی، اب اس کو وراثت سمجھ رہے ہیں، تو اب جو مر گئے اس کے بعد جو بقیہ جائیداد رہ گئی ہے، تو کیا اس بیٹے کو بھی ملے گی، سب ورثہ کو ملے گی، یا مائنس ہو جائیں گے جن کو زندگی میں دی گئی؟
یہ تو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ جو زندگی میں دیا جاتا ہے وہ دینا بطور وراثت نہیں ہے، وہ دینا بطور تحفہ ہے۔
صحیح۔
اب اگر والد اپنے بیٹے یا بیٹی یا جو ممکنہ ورثہ ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس طور پر دے دیتا ہے کہ آپ ابھی مجھ سے لے لیں، اور میرے مرنے کے بعد آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا.
صحیح.
یعنی لوگوں میں یہ ہوتا بھی ہے کہ بھئی میں اپنا حصہ اس کو حصہ دے دیا, اب ان کا کوئی حق نہیں ہے اس میں, اب یہ جو بقیہ اولاد ہے اس میں ان کا حق ہے.
صحیح.
تو چونکہ زندگی میں یہ دینا بطور تحفہ ہوتا ہے,
ٹھیک
ہے, اور موت کے بعد جو ملتا ہے وہ بطور وراثت ہوتا ہے. تو جو زندگی میں اس نے دیا ہے اگرچہ وراثت کہہ کر دیا ہے, دے کر قبضہ کرا دیا ہے, تو وہ گفٹ ہو گیا, وہ اس کے مالک ہو گئے جن کو زندگی میں انہوں نے دے دیا. لیکن یہ چونکہ بطور وراثت نہیں ہے, وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے, تو اب جب انتقال ہوگا تو جن کو دیا جا چکا ہے وہ بھی اس میں حقدار ہوں گے, جن کو نہیں دیا جا چکا ہے وہ بھی اس میں حقدار ہوں گے.
صحیح.
ہاں, اگر جو لے چکے ہیں وہ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ہمارے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ ہماری جتنا ہم لے چکے ہیں, زندگی میں والد صاحب نے ہمیں بطور تحفہ دے دیا ہے, یا وہ اس کو بطور وراثت سمجھتے تھے ہمیں دے دیا ہے, ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت ہے, تو اب یہ ہمارے دیگر بہن بھائیوں کو مل جائے, تو اب اگر وہ اپنے اس حصے سے وڈرا ہو جائیں, وہ یوں کہ لے کر جو ہے وہ انہی ورثا میں تقسیم کر دیں.
صحیح.
یا ان ورثا کو جو ہے وہ اپنا حصہ بیچ دیں اور بیچ کر قیمت معاف کر دیں.
صحیح.
تو ان صورتوں میں اگر ورثا آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتے ہیں, اس نیت کے ساتھ کوئی وارث کر لیتا ہے کہ چلو اب جو پراپرٹی ہے اس سے میرے بہن بھائیوں کو نفع ہو, تو اس صورت میں اس طرح کرنے والے کو ثواب بھی ملے گا.
صحیح.
کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے, ان کی خیر خی کی ہے, ان کا فائدے کا سوچا ہے, تو اس اعتبار سے یہ ثواب کا مستحق ہوگا.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر کوئی بہن بھائی یہ کہیں کہ یہ لے چکے ہیں اب ان کو حصہ نہیں ملے گا,
صحیح,
تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا. وہ بھی وراثت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے اتنا ہی حقدار ہے.
صحیح.
جتنا جو ہے والد نے جن کو نہیں دیا, جتنا وہ حقدار ہیں اتنا ہی یہ شخص بھی حقدار.
ٹھیک ہے. حضور, آپ نے پورے جواب کے دوران یہ کہا کہ وہ اس کو بیچ دے, وہ اس کو تحفہ دے دے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ معاف نہیں کر سکتا.
نہیں, پہلے بھی آپ وضاحت فرما چکے ہیں, اس میں یہی ہے کہ یہ جو وراثت والا حصہ ہے یہ لینا ضروری ہے,
لینا ہی پڑے گا,
اور اس طرح معاف کر دینے سے وہ معاف نہیں,
لینے کے بعد
وہ جو ہے وہ دے دے, بہن بھائیوں میں تقسیم کر دے.
ٹھیک ہے.
سب کو جو ہے وہ اپنا حصہ تقسیم کر دے.
ٹھیک.
یا پھر یہ ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہو سکتا, یعنی کہ یوں کہ وہ لے لے, تو اس صورت میں جو اس جتنا اس کا حصہ بنتا ہے تو اس مشترک حصے کو جو ہے وہ اگر کسی ایک کو دینا چاہتا ہے تو اس کو بیچ دے.
ٹھیک ہے.
یا سب کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو سب کو بیچ دے.
ٹھیک ہے.
اب بیچنے میں یوں بھی کر سکتا ہے کہ کم قیمت لگا لے, یوں بھی کر سکتا ہے کہ اس حصے کی پوری قیمت لگا لی جائے.
صحیح.
اور اس کا ریٹ طے کر لیا جائے اور یہ بولے کہ میں نے یہ آپ کو بیچ دیا, انہوں نے بولا ہم نے خرید لیا.
ٹھیک ہے.
اب جو قیمت واجب الادا ہے اس کو یہ معاف کر دے.
صحیح.
اگر وہ سارے کے سارے خریدیں گے تو وہ ساروں کا جو ہے وہ مشترکہ قرار پائے گا.
صحیح.
اور جب تقسیم کریں گے یوں ان کے درمیان یہ حصہ بھی تقسیم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. میٹھے اسلامی بھائیو, ہو سکتا ہے کہ جو باتیں ابھی بیان کی جا رہی ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں, کئی الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے ہوں, یا پھر مسئلہ اتنی جلدی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے, تو جس کا بھی مسئلہ ہے جو وراثت سے متعلق ہیں, جائیداد کے جو معاملات ہیں بہن بھائیوں کے اندر, ورثہ کے اندر, تو ان کو چاہیے کہ خود فیصلہ نہ کریں, نہ ہی اس سلسلے پر اکتفا کریں, بلکہ کسی سنی مفتی سے دارالافتاء اہل سنت میں جا کر رابطہ کریں اور اپنا پورا مسئلہ بیان کریں. وہاں پر جو آپ کو باقاعدہ شرعی رہنمائی دی جائے, سمجھایا جائے, اسی کے مطابق عمل کریں. جو تحریری طور پر آپ کو دیا جائے یا زبانی طور پر بتایا جائے اس پر عمل کریں اور اسی کے مطابق اپنے معاملات کو سر انجام دیں. حضور, اس سوال کے اندر تو یہ تھا کہ والد نے کسی ایک بیٹے کو یا کسی بیٹی کو دے دیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد کسی بیٹے کو جائیداد سے محروم بھی کر دیتے ہیں. آنکھ, میں نے اپنے اس بیٹے کو آنکھ کر دی, اور اخباروں میں بھی چھاپتے ہیں, تو یہ کرنا کیسا ہے؟
دیکھیں, اس طرح والدین کا جو ایک عوامی تصور ہے آگ کرنے کا, کہ اس نے اگر تحریر لکھ دی کہ میں نے فلاں کو جائیداد سے آگ کر دیا ہے, اور اس کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اب وہ مرنے کے بعد اس کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے محروم ہو گیا, اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا, تو اس کی شرن کوئی حیثیت نہیں ہے.
ٹھیک.
اگر یعنی کہ اس کا والد 10,000 تحریریں بھی لکھ کر جائے اور اس کے اوپر 10,000 لوگوں کو گواہ بھی بنا کر جائے کہ بھئی میری اس جائیداد میں سے اس کو حصہ نہیں دینا، اور اسی طرح جو ہے وہ گواہ بنا کر جائے کہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اس کو محروم کر دیا ہے جائیداد سے، تب بھی وہ جائیداد سے محروم نہیں ہوگا.
اچھا.
مرنے کے بعد اس کو جو اس کا حصہ ہے شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اس حصہ پانے کا حقدار ہوگا.
صحیح.
اب یہ آگ کا مطلب ہے نافرمانی.
ٹھیک ہے.
تو عموماً جو آگ کرنے کی یہ جو صورت ہوتی ہے یہ ہوتی اسی صورت میں ہے کہ جب بیٹے کی طرف سے نافرمانی اور والدین کے دل دکھانے کا دل آزاری کا سلسلہ ہوتا ہے تو غصے میں پھر یہ کر دیتے ہیں کہ بھی ہم نے اس کو آگ
یا وہ جرائم میں ملوث ہے گناہوں میں جان چھڑانے کے لیے.
جو خاندان کے لیے گھر والوں کے لیے بحث تکلیف معاملات ہوتے ہیں
دی دی.
وہ جب اس میں مبتلا ہو جاتا ہے یا ان کے لیے تکلیف کا بحث بن جاتا ہے تو وہ آگ کا جو ہے وہ ایک لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو آگ کر دیا یا بول دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو آگ کر دیا. آگ کا مطلب ہے نافرمانی.
ٹھیک ہے.
آگ کا مطلب ہے نافرمانی. تو جو بیٹا والدین کی دل آزاری یا گھر والوں کے لیے تکلیف کا بحث اور ان کا کہنا نہیں مانتا جو والدین جائز اس کو حکم دیتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی آگ ہے. یعنی شرعی اعتبار سے تو آگ کا مطلب نافرمانی. تو جو نہیں مانتا بات
نافرمان
وہ نافرمان ہے. تو اس کو مشتہر کریں یا نہ کریں وہ تو نافرمان جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نافرمان ہی ہے. لیکن آگ کا جو مطلب ہمارے ہاں لیا جاتا ہے کہ جائیداد سے محرومی اس کی شرن کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ حصہ پانے کا حقدار ہوگا. اور ورثاء کو اگر یہ پتہ بھی ہو کہ ہمارے والد نے یہ بول دیا تھا کہ اس کو حصہ نہیں دینا تو وہ بھی اس بات کو بنیاد نہ بنائے کہ چونکہ ہمارے والد نے بولا تھا کہ اس کو نہیں دینا تو لہٰذا اس کو نہیں ملے گا. تو جس طریقے سے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے اگر کوئی باپ یہ بولے کہ بھئی یہ میرا بیٹا نہیں ہے غصے میں بول دیتے ہیں کہ بھئی میرا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تعلق ختم نہیں ہو سکتا.
صحیح.
جو باپ کا رشتہ ہے وہ باپ کا رشتہ باپ ہی رہے گا بیٹا بیٹا ہی رہے گا. جس طرح یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا کہ باپ بولے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یا بیٹا بولتا ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بولنے سے باپ اور بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا. اسی طرح والدین کے یہ بولنے سے کہ ان کو ہماری جائیداد سے حصہ نہ ملے ان کو ہماری جو ہے وہ ترکے میں سے کچھ نہ دیا جائے یہ ان کے بولنے سے ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کے کسی کے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ترکے کی تقسیم کا حکم ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے جو متعین ورثاء ہیں وہ ورثاء متعین کیے گئے کہ اس کو حصہ ملے گا اور اس کو اس صورت میں اتنا ملے گا.
ٹھیک ہے.
تو چونکہ یہ رب قدیر کی طرف سے مقرر کردہ احکام ہیں مشروع کردہ احکام ہیں تو اس میں بندوں کو رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے.
ٹھیک.
بندے کو اپنی جو ہے وہ ملک میں اختیار ہوتا ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کی ملک ہے اس میں وہ جائز تصرف کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کا ترکہ جو ہے وہ ورثاء کا حق بن گیا رب کریم کے فرمان کی وجہ سے.
صحیح.
تو اب رب کریم نے جس کا جتنا حصہ مقرر کیا ہے اس کو کوئی شخص ختم نہیں کر سکتا ہے. نہ یہ شخص جس کا ترکہ ہے نہ یہ زندگی میں بیٹھ کر یہ بول سکتا ہے کہ اس طرح کر دینا کیونکہ اس کا کوئی اب تعلق یہ تو دنیا سے چلا گیا اس کا اس مال سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں. تو جس مال سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کی بات زندگی میں اس کے مال سے تعلق رکھتی ہے. اگر یہ زندگی میں خود جائز معاملات میں خرچ کر دیتا ہے کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو شرن اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن زندگی میں بھی اگر ایسا تصرف کرتا ہے کہ کسی جو ہے وہ وارث کو محروم کرنے کی نیت سے دوسروں کو دے دیتا ہے کسی کو محروم کر دیتا ہے تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوتا.
اچھا حضور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ وراثت تو مرنے کے بعد ہی ملے گی لیکن والدین یہ کرتے ہیں کہ وہ متعین کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ والا مکان اس کو دینا یہ والا مکان اس کو دونوں کی قیمت برابر ہے اس سے بھی برابر آتے ہیں لیکن تعین والدین کر جاتے ہیں تو اس تعین پر عمل کرنا ضروری ہے کہ کچھ اور.
دیکھیں پہلے ہی بیان کیا جا چکا کہ والدین کو وراثت کے بعد، یعنی کہ جب وہ انتقال ہو گیا تو پتہ نہیں یہ مکان بچتے بھی ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے یہ زندگی میں ہی ان کو بیچ ڈالے، لیکن پھر بھی اگر تعین ہو گیا کہ یہ اس کو دے دینا یہ اس کو دے دینا، تو یہ ورثہ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ جو والد متعین کر کے گیا ہے وہ اسی کو ہی دیا جائے، بلکہ اس میں جو شرعی طریقہ ہے، تقسیم کا طریقہ ہے کہ اس کو شرعی طریقے کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ زہرے کے دو مکان ہیں، فرض کیا گاڑی ہے یا کوئی اور چیزیں آپس میں جن کا تقابل کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کی یہ اس کی، تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جب وراثت تقسیم ہوگی تو وراثت تو ظاہر ہے کہ برابر برابر تقسیم ہوگی، یعنی اگر بھائی ہیں بیٹے ہیں
تو سب کو،
تو بیٹوں کو سب کو برابر کا حصہ ملے گا. اب اگر مکان فرض کے کم و بیش ہوئے، ایک جو ہے وہ پوش علاقے میں ہے اور ایک کچی بستی میں ہے، تو ہیں تو دونوں مکان، اور اس کے بھی چار کمرے، اس کے بھی چار کمرے، اس کا بھی اتنا سین، اس کا بھی اتنا سین، لیکن دونوں کی ویلیو میں فرق ہے. اب جو کچی بستی والا ہے تو وہ تو یہ بولے گا کہ بھائی مجھے اس میں سے حصہ دو، اور جو پوش علاقے میں رہنے والا ہے وہ یہی بولے گا کہ والدین کی تقسیم پر راضی رہو بھائی. تو والدین کی تقسیم، اولاً تو یہ کہ والد کو اس بات کا اختیار ہی نہیں ہے کہ یوں، یعنی کہ بولے کہ مرنے کے بعد یوں کر لینا، زندگی میں دے دے، ہر ایک کو قبضہ دلا دے، دے دے تحفہ دے دے، تو دونوں کے ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان میں مساوات کو، جو حصے ہیں بیٹے بیٹیوں کے، ان کو سب کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. اور جب وراثت کے حوالے سے تقسیم کیا جائے گا تو پھر اس کے یارڈ کو یا اس کی پیمائش کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا، پھر مالیت کے اعتبار سے جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. حضور آپ نے پچھلے سلسلے میں فرمایا تھا کہ یہ ون تھرڈ کے اندر ایک تہائی میں وصیت کر سکتا ہے، تو یہ وصیت کر جائے، وصیت کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ بھائی میری وصیت ہے، یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں کہ میری وصیت ہے کہ میری اولاد میں سے فلاں کو یہ دیا جائے، تو ون تھرڈ میں وصیت تو مان لینی چاہیے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وصیت اس کام کی بھی نہیں کر سکتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے،
ٹھیک ہے،
وہ اس کی وصیت کرنے سے تبدیل نہیں،
پہلے سے مقرر ہے،
پہلے سے مقرر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ورثہ کے حق میں وصیت جو اس طرح کی ہو کہ اس کو اتنا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا، ہم بولیں کہ اس کو ون تھرڈ میں سے دے دیں، تو ورثہ کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوتی.
اچھا.
ہے وصیت ہوتی ہے اجنبی کے لیے، یعنی جس کو حصہ
ورثہ کے علاوہ، ہیں، ٹھیک ہے،
ان کے لیے وصیت ہوتی ہے. تو ان کے لیے اگر وصیت کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ دے دینا اتنا،
ٹھیک ہے،
اور وہ اگر ون تھرڈ کے اندر آتا ہے، یعنی کہ ون تھرڈ ہے یا ون تھرڈ سے کم ہے، تو وہ اس کو دے دیا جائے گا. لیکن ورثہ کے معاملے میں
اس کی کوئی بات وصیت کا،
اس وصیت کا اعتبار نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ماشاءاللہ تفصیل سے ہم نے مزید وراثت کے احکام سنے. اب مزید کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی میرا نام وقار احمد ہے، گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں، اور سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا عورت کو حصہ والدین کی طرف سے دینا ضروری ہے کہ اگر نہ دیں تو اس میں کوئی قباحت ہے کہ نہیں؟
جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب ہو گیا، مزید وضاحت لے لیتے ہیں. جی کور کال دے دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مصطفی حسین عطاری، عطار والا بورے والا چارج کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ جب اس باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور گھر وراثت میں گھر یا دکان وغیرہ ہوتی ہے اور اس میں سب رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے؟
جی آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں کہ مشترکہ مال کس طرح تقسیم کریں. حضور وقار احمد بھائی گجراں والا سے وراثت ہی کا سوال ہے، اور پہلے بھی جواب ہو چکا کہ عورت کو حصہ دینا ضروری ہے.
تو اصل میں اس میں یہ بھی ہوگا کہ مرد کو دینا ضروری ہے،
ٹھیک ہے.
تو اس میں وہی بات ہے کہ عورت کے متعلق ہی، کیونکہ عورت
ذہن بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اس کو دینا چاہیے،
عورت کو دینا پتہ نہیں کیا ہے. تو جس طرح مرد کو دینا ضروری ہے، اسی طرح عورت کو دینا بھی ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ عموماً جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو نحوست آئی ہے، یہ غیر مسلموں کی طرف سے آئی ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ اپنی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ جائیداد سے محروم کر دیا کرتے تھے. اور بعد جو ہے وہ مذاہب میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کی وراثت سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہی دفن کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے. تو یہ ان غیر مسلموں کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے.
صحیح.
تو یہ جو ایک رسم چلی ہے اس کے عورت کو حصہ نہیں دیا جائے گا, اس کے دو ہی وجوہات ہیں, یا تو غیر مسلم سے مشابہت ہے یا حرص و حوث ہے.
ٹھیک ہے.
ورنہ مسلمان ہونے کے ناطے جو قرآن پاک کو ماننے والا ہے, قرآن پاک کا پڑھنے والا ہے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہے وہ ایمان لانے والا اور اس کا اقرار کرنے والا ہے, تو اس کے لیے یہ بات پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کا حصہ رکھا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی حصہ مقرر فرمایا ہے. تو اس بارے میں ذہن الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے.
حضور, اچھا یہ اب غیر مسلم کی بات چلی, کئی اسلامی بھائی غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں یا مسلم ملک بھی ہے اور ملکی قوانین بھی ہیں وراثت کے, اور ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں لازم ہے کہ ملکی قانون کے مطابق ہی وراثت تقسیم کریں, تو اب اگر وہ شریعت کے حصوں سے ہٹ کر ہے تو کیا وہ جائز ہوگا پابندی کرنا قانون کی؟
اگر کسی ملک کا قانون شریعت کے واضح اصولوں کے خلاف ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قرآن پاک میں نصوص موجود ہیں, جو کسی بھی ملک کا قانون اگر اللہ تعالیٰ کے فرامین کی خلاف ورزی پر ابھارتا ہے یا اس کے اوپر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو ایسے قانون کے اوپر تو عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور پھر اگر ان کو زبردستی ایسا کرایا جاتا ہے تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ قانون پر عمل کرے, ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر کے ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اس کے اوپر آزادانہ طریقے سے آپ عمل کر سکیں. جہاں پہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے واضح طور پر بیان کر دیا, اور یہ ایسا قانون ہے کہ جس کے بارے میں وعید یہ ہے کہ جو اپنے وارث کو وراثت سے محروم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ منقطع کر دیتا ہے, تو اب جو ہے وہ ایک قانون کو آڑ بنا کر, بہانہ بنا کر یہ بولے کہ جی میں تو قانون کے اوپر عمل کر رہا ہوں, تو جو قانون, جو قاعدہ کلیہ ضابطہ شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر مبنی ہے,
صحیح,
ایسے قانون پر عمل کرنا ہی جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
وہ قانونی جو ہے وہ خلاف شریعت ہے, اس پر عمل نہیں کریں گے.
ماشاءاللہ. تار والا سے ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ مشترکہ جائیداد تقسیم کرنی ہے, کیا طریقہ کارو؟
دیکھیں, جب جو ہے وہ ترکہ آتا ہے یا وراثت ملتی ہے تو پھر اس کے تقسیم کے بھی باقاعدہ احکام مقرر ہیں کہ کب تقسیم کی جائے گی, کب تقسیم نہیں کی جائے گی. اب ویسے تو اس کے تفصیلی احکام میں موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ اب جیسے فرض کیا گھر ہے, اگر گھر اتنا بڑا ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے ورثاء کے درمیان, تو وہ ہر ایک کے لیے جو ہے نفع مند ہو, وہ اس میں رہائش اختیار کر سکتا ہے.
پورشن بنے ہوتے ہیں,
پورشن بنے ہوتے ہیں, یا جو ہے وہ بعض گھر ہی جو ہے وہ بڑے ایریا پر مشتمل ہوتے ہیں. اب اگر اس گھر کو وراثت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کر دیا تو جو حصہ ملا وہ حصہ سب کی جو ہے وہ غزر اوقات کے لیے, ہر ایک کو اپنے اپنے حصے میں غزر اوقات کے لیے کافی ہے, وہ جو ایک عام انسان کے لیے ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر جو ہے وہ کوئی تقاضا کرتا ہے کہ بھی تقسیم کر دیا جائے تو اس کو تقسیم کر دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ نہیں تقسیم نہیں کرنا ہے,
اکٹھے رہتے ہیں,
تو اکٹھے رہنا ہے, تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی.
صحیح.
کیونکہ جب اتنی گنجائش ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو جو ہے وہ اتنا حصہ ملتا ہے کہ جس سے وہ نفع اٹھا سکتا ہے, تو اس کو تقسیم کر دیا جائے. اسی طرح فرض کیا دو گھر ہیں اور دو بھائی ہیں,
ٹھیک ہے,
صرف ورثا میں, تو اب ہر بھائی ہر گھر میں الگ الگ جو ہے وہ تقسیم کی جا سکتی ہے. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور کوئی ایک فریق بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی اب تقسیم کر دیا جائے, تو اس کو تقسیم کر دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ اس کو تقسیم کرنے کے بعد اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا,
جیسے ایک دکان ہے, چل رہی
دکان ہے, چھوٹی سی دکان ہے,
ٹھیک ہے,
جس کے اوپر دونوں بھائی کاروبار کر رہے ہیں, اب ایک بھائی کو جو ہے وہ خواب و خیال آیا کہ جی اس کو تقسیم ہونا چاہیے,
ٹھیک ہے,
اب اگر اس کو تقسیم کرتے ہیں تو دونوں کا کاروبار جاتا ہے, نہ یہ بیٹھ سکتا ہے نہ وہ بیٹھ سکتا ہے. تو اس صورت میں اگر یہ دونوں باہمی رضامندی سے اس کو بیچ دیں اور آپس میں حصہ لے لیں, یہ تو ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
یا جتنے بھی ورثہ ہیں وہ راضی ہیں اس کو بیچ کر تقسیم کرنے کے اوپر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
لیکن اب جس کا کاروبار ہے اس میں، اس کو پتہ ہے کہ اس کو تقسیم کریں گے تو
کاروبار
کاروبار گیا اور سارا معاملہ ہی ڈسٹرب.
ٹھیک ہے.
تو اس صورت میں کسی ایک کے کہنے کے اوپر اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا. یہی مثال گھر کی ہے.
ٹھیک ہے.
جیسے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں یا فلیٹ نما ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اب فرض کیا کہ چار کمرے ہیں، اس کے آٹھ جو ہیں وہ اس کے وارث ہیں.
ٹھیک ہے.
اب کوئی ایک بولتا ہے، اب وہ چار کمروں میں بطور بھائی یا بطور حصہ دار، بطور شریک آپس میں تو وہ اس میں سمائے ہوئے ہیں، لیکن اب اگر جو ہے وہ چار یہ کہتے ہیں تقسیم نہیں ہوگا اور دو یہ کہتے ہیں کہ تقسیم کر دیں، تو اب جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ کسی کے لیے بھی نفع مند نہیں رہتا.
صحیح.
بلکہ جو چار اس میں رہ رہے ہیں وہ بھی بے گھر ہو جائیں گے، روڈ پر آ جائیں گے بیچارے، اور ان کو یہ خطرہ کہ ان کی اتنی آمدنی ہی نہیں ہے کہ وہ کرائے پر لے سکے، اب وہ کہاں جائیں گے تو فیملیاں لے کر. تو اس صورت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا ان، یعنی کہ اگر سب راضی نہیں ہے تو تقسیم نہیں کیا جائے گا، ان دو کی بات کو نہیں مانا جائے گا.
صحیح.
اب کیا کیا جائے گا؟ تو اب اگر فرد کے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چار ہی رہ رہے ہیں.
صحیح.
اور دو بہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
اب دو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا مطلب یہ کہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اور ہمیں تو اس سے ملی کچھ نہیں رہا.
ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے بھی کوئی شریعت نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے.
صحیح.
کہ جب تقسیم نہ ہو سکتا ہو.
صحیح.
اور اگر تقسیم ہونے کے بعد قابل نفع نہیں رہے گا.
ٹھیک ہے.
تو اب سب اسے نفع اٹھائیں گے کس طرح؟ تو اس کے لیے شریعت نے یہ حل مقرر کیا ہے کہ باریاں مقرر کر دی جائیں.
صحیح.
کہ فرض کیا فلیٹ ہے، اب اس میں دو فیملیاں رہ سکتی ہیں، ٹوٹل آٹھ فیملیاں ہیں، تو باری مقرر کر لیں کہ ایک مہینے یہ دو فیملیاں، ایک مہینے دوسرے مہینے.
آج کل کے دور میں یہ،
لیکن یہ تو اس اعتبار سے دیکھیں نا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو بالکل بے گھر کر دیا جائے.
صحیح.
اور ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ بولیں کہ جو رہ رہے ہیں کہ ہم ہی نفع اٹھاتے رہیں.
ٹھیک ہے.
اور دوسرے راضی نہیں ہیں اس کے اوپر، تو ان کا بھی تو حصہ ہے نا. صحیح. ان کے حصے سے یہ نفع اٹھا رہے ہیں، ان کو بھی اب وہ کیسے اپنے حصے سے نفع اٹھائیں جب یہ جا ہی نہیں رہے؟ تو اس کا شریعت نے منصفانہ حل یہ کیا ہے کہ جب تقسیم کے اوپر کسی کو فائدہ ہوگا ہی نہیں اور راضی بھی نہیں ہیں سارے کے سارے، بجائے اس کے کہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے، تو اس چیز کی ایسی صورت کر دی جائے کہ یہ صورت سب کے لیے قابل قبول رہے.
ٹھیک ہے.
یا تو یہ ہے کہ یوں مقرر کر لیں کہ فرض کیا کہ ایک ایک مہینے کی مثال دیا، ایک ایک سال کا کر لیں کہ ایک سال یہ رہے گا، ایک سال یہ رہے گا، ایک سال یہ رہے گا. یا پھر یہ ہے کہ اس مشترکہ مکان کو یا جگہ کو کرایہ پر دے دیا جائے
کسی اور
اس کرائے کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے. تو یہ ساری صورتیں اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اب جو سائل کا سوال تھا اسی کی جو نے میں کچھ صورتیں عرض کی ہیں کہ یہ تقسیم کی صورتیں ہیں، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، قابل انتفاع ہے، قابل نفع ہے تقسیم ہونے کے بعد، تو پھر کوئی بھی مطالبہ کرے گا تو اس کو تقسیم کر دیا جائے گا.
اس میں ہو سکتا ہے کہ جیسے دو بھائی ہیں، ایک مکان ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی فیملی رہ سکتی ہے، تو ایک تو اس میں رہے، دوسرا اس کو کرایہ دیتا رہے، جو رہ رہا ہے وہ دوسرے کو کرایہ دیتا رہے.
نہیں، اصل میں اس میں یہ ہے کہ اس میں اس کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب وہ اس کو اس طرح اجارے پر اس کو دینا اس کی اجازت نہیں ہے،
اپنے حصے کے مطابق کرایہ نہیں لے سکتا.
اب یہ مسئلہ واضح نہیں ہے میرے اوپر.
ٹھیک ہے.
تو اس میں جو باری والی صورت مقرر کی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے.
ٹھیک ہے.
کہ وہ رہے، اور جو ہے وہ ایک سال کے لیے وہ رہے، ایک سال کے لیے وہ رہے.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. مزید اگر اس میں کوئی تشویش ہے کسی خاندان کو، کسی فیملی کو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ دارالفتا اہل سنت میں رابطہ کریں. اپنا مسئلہ جب باقاعدہ بیان کریں گے، اپنی پوری صورتحال بتائیں گے، اپنی کیفیت وہاں جا کر مفتی صاحب کے سامنے بیان کریں گے، تو امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ اچھے انداز سے حل ہو پائے گا. یہاں پر جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں یہ اجمالی طور پر بیان کی جاتی ہیں، قاعدے بیان کیے جاتے ہیں، یہ ہر ایک کے مطابق ہوں، ہر ایک کی کیفیت اس کے مطابق ہو جائے، یہ ضروری نہیں. ہر فیملی کو، ہر خاندان کو جو بھی اس میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ باقاعدہ اپنا مسئلہ بیان کرے اور اسی کے مطابق، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، عمل کرنے کی کوشش کریں. مزید کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حبیب احمد پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ صاحبہ عمرہ کے لیے گئی تھیں, تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جو میری والدہ صاحبہ وہاں احرام کے لیے کپڑا استعمال کیا تھا, کیا وہ گھریلو استعمال میں ملا سکتی ہیں یا نہیں؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد آصف ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ باپ کی جداد میں سے تو بہنوں کا حصہ بنتا ہے جو ہوتی ہی باپ کی جداد ہے, لیکن اگر باپ بیٹے کے پیسوں سے زمین خریدتا ہے یا کوئی مکان خریدتا ہے یا کوئی اور چیز خریدتا ہے لیکن پیسے بیٹے کے ہیں, کیا بیٹے کے پیسوں سے خریدی ہوئی جائیداد میں سے بہنوں کا حصہ بنتا ہے جبکہ باپ فوت ہو جائے؟
جی انشاءاللہ. یہ پہلے بھی ہوا, دوبارہ عرض کرتے ہیں. حبیب احمد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ والدہ عمرے پر گئیں اور وہاں احرام کے لیے کپڑے استعمال کیے, اب وہ کپڑے گھریلو استعمال میں آ سکتے ہیں یا بس
احرام سے متعلق غالباً پوچھا ہے کہ یہ جو احرام انہوں نے استعمال کیا ہے وہی وہ
کپڑے جو انہوں نے
جو احرام والے کپڑے ہیں؟ تو جی ہاں, یہ مردوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے. مردوں کا چونکہ وہ دو چادریں ہوتی ہیں کہ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, اور عورتوں کے لیے جو عام وہی لباس ہوتا ہے اسی پہ احرام کی نیت کر لی جاتی ہے.
بس اسکارف وغیرہ پہن لیا جاتا ہے, کوئی خاص
اسکارف کوئی خاص یعنی کہ ان کا احرام میں مشروط نہیں ہے.
اچھا اچھا.
وہ کوئی سی بھی جو ہے وہ جو موٹی چادر کے جس سے ان کے جو ہے وہ بال وغیرہ چھپ جائیں اور با پردہ ہو جائیں اور اعضا نظر نہ ہے تو وہ اوپر اڑی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو جو وہ کپڑے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے گا, ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا اور وہ استعمال کر سکتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اب جو گھریلو استعمال کا کہا ہے نا, تو اس سے ایک دوسری وہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جیسے چادر ہے یا اس طرح کے اسکارف وغیرہ ہیں تو ان کو پہنے, ان کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ کارآمد چیزیں ہیں تو ان کو استعمال کیا جائے.
ٹھیک ہے.
اچھا, اسی طرح مرد کے جو احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں تو اس بارے میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اب ان کو کیا کیا جائے.
ٹھیک ہے.
تو دوسری دفعہ پہن سکتے ہیں یا نہیں, تو وہ بالکل دوسری دفعہ بھی یعنی کہ حج کے احرام کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں.
ٹھیک ہے.
اور گھریلو استعمال میں بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن احرام کی چادریں ہیں یا وہ عورتوں کا اسکارف وغیرہ ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس طرح کے کام میں کہ جیسے پوچا بنا لینا جو اس طرح نہ کیا جائے کہ یہ بے ادبی والا پہلو ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم پہن کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے, آب زمزم اس کے اوپر جو ہے وہ لگا ہے, تو ان کو اس طرح کے کاموں میں نہ استعمال کیا جائے. ورنہ جو احرام کی چادریں ہیں مردوں کی جو احرام کی چادریں ہیں تو اس میں بعض یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رکھ چھوڑتے ہیں اور جو کفن کے کپڑے ہوتے ہیں چادریں ہوتی ہیں تو اس میں وہ بولتے ہیں کہ ان کو بھی استعمال کر لیا جائے اس پہلو سے کہ ان کو نسبت ہے, ان کو آب زمزم لگا ہے اور مقدس جگہوں پر جو ہے
بعض تو مس کر کے لاتے ہیں خانہ کعبہ.
ظاہر ہے کہ وہ جو حاجی ہوتا ہے وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بھی ہاتھ لگاتا ہے, خانہ کعبہ سے چمٹتا بھی ہے, تو اس اعتبار سے بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو اپنے کفن کے چادروں میں جو ہے وہ شمار کرنے کر لیتے ہیں اور کفن کی چادروں میں بھی استعمال ہوتا ہے. عورتوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ وہ سفید لٹھا ہوتا ہے تو وہ عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو جو بھی جائز ادب والا ان کا جو ہے وہ استعمال ہے وہ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن جو اس طرح کا استعمال ہے کہ پوچا بنا لینا یا اس طرح کا استعمال وہ نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے. محمد آصف یا عاشق نام تھا, ابھی بھی عورت کے بارے میں بیٹی کے بارے میں کنفیوژن ہے تھوڑی سی, کہ فرما رہے ہیں کہ باپ کی جو جائیداد ہے اس میں سے تو حصہ ملے گا لیکن جو خالص باپ نے اپنی کمائی سے خریدا بنایا اس میں سے تو عورت کو دینے کو راضی ہیں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی رقم سے جیسے پلاٹ خرید لیا, مکان خرید لیا اور باپ کے پاس رہا لیکن باپ انتقال کر گیا, تو اب اس والے مال میں بھی عورت کو حصہ ملے گا؟
لیکن اس سوال کی جہت تھوڑی مختلف ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس کی صورتیں بھی کئی ہیں, یعنی کہ اب کنفیوژن یہ ہے نا سائل کو کہ چلو وہ تو جو والد کا مال ہے وہ تو والد کا مال ہو گیا.
ٹھیک ہے.
اور جو بیٹا جو ہے وہ کمانے والا ہے اور والد نے اس سے جو ہے وہ جائیداد بنائی, اس سے مال بنایا, اب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا یہ بھی ترکے میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کی کئی صورتیں ہیں. اب اس میں پہلی صورت تو یہی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بیٹے جو ہے وہ کما رہے ہوتے ہیں اور والد کو دے رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کمانے میں بھی کئی صورتیں ہیں, بعض وہ کہ جو والد کے ساتھ والد کے کاروبار میں معاون ہوتے ہیں, ان کا کھانا پینا والد کے ساتھ ہوتا ہے, اور اگرچہ وہ شادی شدہ ہوتے ہیں اسی جو ہے وہ کاروبار سے ان کو دے دیا جاتا ہے اور وہ اسی سے سب کا گزارا ہوتا ہے. یہ تو خالص والد صاحب کا ہے,
ٹھیک ہے,
اور بیٹے اس میں معاون اور مددگار ہوں گے. اب اس میں والد جو ہے وہ اگر کوئی جائیداد خریدتا ہے اپنے لیے تو اس صورت میں وہی اس کا مالک ہے, اگرچہ کہ بیٹے کے معاونت سے بیٹوں کی مددگاری سے کاروبار میں ترقی ہوئی, بیٹے ہی زیادہ کام کرتے ہیں, لیکن بیٹوں کی حیثیت معاون اور مددگار کی ہوگی اور وہ جو سارے کا سارا مال ہوگا وہ والد کا قرار پائے گا, اور والد اس میں سے جو اپنے لیے خریدے گا, مکان خریدا, زمین خریدی, کچھ بھی خریدا, تو وہ بھی والد کی ملکیت قرار پائے گا. اب جب انتقال ہوا تو اب اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا, بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا, اگرچہ کہ بیٹوں نے والد کے ساتھ تعاون کر کے جو ہے وہ مال کے حصول میں بہت زیادہ کوشش کی ہے,
صحیح,
لیکن چونکہ شرعی اعتبار سے والد کا قرار پایا تو اس اعتبار سے ان کو حصہ ملے گا,
ٹھیک ہے.
اور دوسری صورت یہ ہے کہ والد کا کاروبار نہیں ہے, کام نہیں ہے, بیٹے جو کچھ کماتے ہیں وہ سعادت کے طور پر والد صاحب کو دے دیتے ہیں. اور اب جو والد خریدتا ہے اس میں عموماً یہ بھی نہیں ہوتا کہ والد خریدتے وقت یہ بولے خریدار کو کہ میں اپنے فلاں بیٹے کے لیے خرید رہا ہوں, وہ اپنے نام پر ہی سارے معاملات کرتا ہے, خریدتا ہے, بیچتا ہے. تو اب جو بیٹوں کی کمائی سے اس نے اپنے نام سے خریدا یا خریدنے کے بعد خریدا اور جو ہے وہ جتنا بھی اس طرح مال اس نے بنایا تو یہ بھی والد کی ملکیت ہی تصور کیا جائے گا, اور اس میں بھی اگر انتقال جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو بیٹیوں کو حصہ ملے گا,
ٹھیک ہے.
اور اگر جو ہے وہ یوں ہے صورتحال کہ بیٹوں کی گزر بسر بالکل الگ ہے, والد کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے, اب اگر بیٹے نے پیسے دیے والد کو کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے خرید لیں یہ جگہ بطور وکیل بنایا ہے,
ٹھیک ہے,
اور باپ نے جو ہے وہ بیٹے کے لیے خریدی ہے, جیسے بیٹا نہیں ہے وہاں پہ اپنی جاب کے سلسلے میں باہر ہے یا وہاں سے پیسہ بھیجتا ہے, اس کا کھانا پینا بھی والد کے ساتھ نہیں
الگ ہے,
والد کو بولتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے خرید لیں, میرے لیے خرید لیں, تو اس صورت میں والد کا خریدنا یہ ایک وکیل کی حیثیت سے ہوگا, یہ والد کا نہیں قرار پائے گا,
صحیح.
ہاں, اب اس میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیٹے کے پیسے ہوں اور والد نے اپنے لیے ہی خریداری کی نیت کر لی, اگر کسی نے کسی کو وکیل بنایا اور بولا کہ میرے لیے چیز خریدے اور وکیل نے وہ چیز اپنے لیے خرید لی, تو وہ جو خریداری ہے یہ تو اسی کی ہوگی, جو چیز خریدی گئی ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہوگی. ہاں, اب جو رقم اس نے استعمال کی وہ اس کے اوپر بطور قرض ہوگی, وہ اس کو واپس کرنی ہوگی. اور بعض صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ والدین جو ہے وہ جگہیں خرید کر اپنے بچوں کے نام کر دیتے,
شروع میں کروا دیتے ہیں,
بچوں کے نام کروا دیتے ہیں, تو اس میں یہ تنازع آتا ہے کہ جناب یہ تو اس کے نام ہوگی, یہ تو اس کے نام ہوگی. اب اس میں بھی یہ ہے کہ اگر والد نے جگہ خریدی اور بچہ نابالغ تھا اس کے نام کرا دی, تو یہ والد کا اس کے نام کر دینا یہ تحفہ ہے,
ٹھیک ہے,
اور جو ہے وہ نابالغ کے لیے قبضے کی بھی شرط نہیں ہے, والد کا نام کرا دینا تحفہ ہو گیا اور اس کا قبضہ بھی تصور کیا جائے گا اور یہ جگہ اس کی قرار پائے گی
نابالغ, ٹھیک ہے,
وہ اس کی ملکیت ہوگی,
صحیح.
اور اگر بیٹا جو ہے وہ بالغ اور اس کے نام کروا دی ہے خرید کر, خریداری میں اپنا نام استعمال کیا ہے,
صحیح,
اپنے لیے خریدی ہے, صرف نام اس کے کرائی ہے, تو یہ نام کرا دینا بھی ایک طرح کا گفٹ ہوتا ہے, لیکن اس کی تکمیل کے لیے, اس کے مکمل ہونے کے لیے قبضہ شرط ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
اگر والد نے اپنی زندگی میں اس کو شرعی قبضہ بھی دلا دیا تو اس صورت میں وہ اس کا مالک ہو جائے گا, بیٹا مالک ہو جائے گا. اور اگر شرعی قبضہ نہیں دلایا ہے تو قبضہ نہ اس نے کیا نہ اس نے دلایا ہے, تو اس صورت میں انتقال ہو گیا قبضہ کیے بغیر, تو وہ والد کے نام, وہ جس کے اس کے نام پہ اگرچہ تھی لیکن شرعی اعتبار سے یہ والد کی وراثت ہی قرار پائے گی, کیونکہ یہ تحفہ یہ گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوا قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے, تو یہ والد کی قرار پائے گی, اور جب والد کی قرار پائی تو اس میں وراثت بھی تقسیم ہو جائے گی.
یہ تو گورنمنٹ کے جو کاغذ بنتے ہیں رجسٹری ہوتی ہے, یہ قبضہ کہلائے گی؟
دیکھیں یہ نام کروا دینا جو ہے یہ ایک گفٹ کی صورت ہوتی ہے شرعی اعتبار سے,
ٹھیک ہے,
اور صرف نام کرا دینا قبضہ نہیں ہوتا ہے,
ٹھیک ہے.
قبضے کی جو ہے وہ تفصیل بالکل الگ ہے,
صحیح,
کہ قبضہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا اس کی بالکل الگ سے تفصیل ہے. صرف کاغذات میں نام کرا دینا یہ قبضہ نہیں ہوتا,
اور قبضہ ضروری ہے تب ہی گفٹ مکمل ہوگا.
نام کرا دیا, نام کرانے کے بعد جو شرعی قبضہ ہے جو اس کی شرائط ہیں وہ ان شرائط کے ساتھ اگر قبضہ کرا دیا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ قبضہ ہو گیا اس کی زندگی میں, تو اس صورت میں وہ بیٹا اس کا مالک ہے.
اب اس میں وراثت جاری,
اب اگر والد کا انتقال ہوتا ہے تو جو ہے وہ اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی کیونکہ وہ مالک ہو چکا. تو ہمارے ہاں جو اس وقت رائج ہے صورتیں نام کرانے کی کہ عموماً اپنی جو ہے وہ زوجہ کے نام, بچوں کے امی کے نام زوجہ کے نام کرا دیتے ہیں, یا کسی بیٹے کے نام کرا دیتے ہیں بالغ بیٹے کے نام کرا دیتے ہیں, تو ان میں زیادہ تر صورتوں میں جو ہے وہ جو شرعی معاملہ ہے قبضے والا وہ نہیں ہوتا.
صحیح.
ہے قانونی اعتبار سے تو جس کے نام ہو جاتا ہے تو وہ ویلڈ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن شرعی اعتبار سے اس میں مزید وضاحت اور مزید جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے اس معاملے کی چھان بین کرنے کی,
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا صرف اس کے اوپر بھی مدار نہ رکھا جائے, یعنی کہ وراثت کی جو ہے وہ تقسیم میں غلطی کا ایک سبب یہ بھی ہے.
صحیح.
کہ عمومی طور پر جب جو جگہ خریدی جاتی ہے وہ کسی کے نام ہو جاتی ہے تو جو جس کے نام ہو جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہو چکی ہے,
ٹھیک ہے,
جبکہ نام کرا دینے سے, صرف نام کرا دینے سے نام اس کی نہیں ہو جاتی ہے, ملکیت ثابت اس کی نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے مزید پھر تفصیل ہوتی ہے کہ شرعی قبضہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا اور پھر اس اعتبار سے اصل مالک کا تعین کیا جائے گا. اصل مالک کے تعین ہونے کے بعد
وراثت,
پھر اگر وہ مرنے والے کی ملکیت ثابت ہوئی تو وراثت تقسیم ہوگی, اگر مرنے والے کی ملکیت ثابت نہ ہوئی بلکہ جس کے اس نے نام کی ہے
وہ اس کا مالک,
شرعی اعتبار سے بھی اسی کی ملکیت ثابت ہوگی تو وہ اس کا مالک قرار پائے گا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آج کے سلسلے میں بھی الحمدللہ اکثر مسائل ہمارے وراثت پر مشتمل تھے. پچھلے دو تین سلسلوں سے بھی ہم نے وراثت کے ہی سوالات کو آپ کی کالز کے ذریعے شامل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کسنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب, صلی اللہ تعالی علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.